اسلام کی معرفت۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں، میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ اس پروگرام میں بھی ہم امامت کے موضوع پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے وجود امام کے فلسفے اور اس کے صفات پر روشنی ڈالی تھی، اور آج کے پروگرام میں یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانشینی کے سلسلے میں کون سی تدابیر اختیار کی۔ امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ہماری رحلت کے بعد امت اختلاف و تفرقے کا شکار ہو جائے گی، لہذا آپ نے دین کے تحفظ اور امت کی بقا کے لیے ایک ماہر ناخدا کا انتخاب کیا تاکہ امت کی کشتی متلاطم لہروں سے صحیح و سالم مقصد تک پہنچ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے باعث انسانیت اپنے معلم و پیشوا سے محروم ہو گئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا دور شروع ہو گیا۔ واضح ہے کہ ایک ایسی قوم کے جو ابھی ابھی دور جہالت کے رسم و رواج سے آزاد ہوئی تھی اور زمانہ کفر و شرک کے رسم و رواج اب بھی اس کے دل و دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں موجود تھے، رجعت قہقری یا ماضی کی یعنی بازگشت کے خطرے میں مبتلا تھی۔ لہذا ایک ایسی قوم کس طرح بانی اسلام کے اعلیٰ اہداف کو عملی جامہ پہنا سکتی ہے اور دین کو گوناگون نقصانات اور خطرات سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اسی مسئلے کے مد نظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی لازمی پیشین گوئیاں انجام دے دی تھیں اور امت کو منزل مقصود تک پہنچانے کی علامتیں اور نشانیاں بتا دی تھیں۔ جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے قالب میں، کہ جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، اپنے بعد کے دور کے لیے دو اہم اور گراں قدر چیزوں یعنی قرآن و اہل بیت کی جانب رہنمائی فرما دی تھی۔ اس حدیث میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ان دونوں سے منسلک و متمسک رہو گے اور انہیں اپنی زندگی کے لیے نمونۂ عمل بناؤ گے تو کبھی رائے حق سے گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں گرابہا چیز یعنی قرآن و اہل بیت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وسیلے سے قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت کی ہم آہنگی و یکجہتی کو بھی بیان کر دیا۔ آن حضرت نے در حقیقت ایسے اشخاص کو اپنا جانشین قرار دیا ہے کہ جو مکتب وحی اور آئین پیغمبر کے سب سے زیادہ عالم ہیں اور علم و معرفت اور اخلاقی کمالات کے لحاظ سے سب سے برتر و بہتر ہیں۔ فطری امر ہے کہ اس طرح کی اہم اور عظیم شخصیتیں ہی آئین محمدی کی بقا کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب امت کی امامت و رہبری کے سلسلے میں عوام کے لیے کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے، اس لیے آن حضرت نے ان افراد کو ان کی پہچان اور نام کے ساتھ متعارف کرایا۔ مثال کے طور پر ناقابل انکار اور مسلمہ تاریخی دستاویزات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت 18 ذی الحج سن 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد اپنا وصی و جانشین اور مومنین کا مولا و سرپرست اعلان کیا۔ واقعہ غدیر کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان مقامات و مواقع کا بھی ذکر کر دیا جائے جہاں حضرت علی کی امامت و جانشینی کا اعلان و ذکر ہوا ہے، کیونکہ صرف واقعہ غدیر کے موقع پر ہی حضرت علی علیہ السلام کی امامت و جانشینی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے تیسرے سال جب آپ کو اللہ کی جانب سے اپنی رسالت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تو اسی وقت آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین معین کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے 3 سال بعد تک لوگوں کو خاموشی سے توحید کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ بعثت کے 3rd سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے کے مشرکین کو کھل کر اسلام کی دعوت دی، اور اس سلسلے میں پہلا قدم اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دے کر اٹھایا۔ جس وقت سورہ شعراء کی 214th آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، اس وقت پیغمبر اسلام نے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اس مہمانی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کے تقریباً 40 افراد نے شرکت کی۔ کھانے کے بعد پیغمبر کے چچا ابو لہب کو جب اس دعوت کے مقصد کے بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے و ناراضگی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے دوبارہ دعوت کا انتظام کیا گیا۔ کھانے کے بعد پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ قسم ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور میں تمہاری جانب اس کا پیغامبر ہوں، میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی نیکی و سعادت لایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اسلام کی دعوت دوں۔ جان لو کہ تم میں سے جو بھی میری دعوت قبول کرے گا اور کار رسالت میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وزیر اور میرے بعد میرا جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ یہ باتیں حاضرین پر گراں گزر رہی تھیں، اور قریب تھا کہ ندائے حق و حقیقت ایک بار پھر بے جواب رہ جاتی، لیکن اچانک علی ابن ابی طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور مجمع پر طاری سناٹے کو توڑتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ پر عائد رسالت کی ذمہ داری میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا، علی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اور پھر دوسری اور تیسری بار وہی جملہ دہرایا اور قرابت داروں کو اسلام قبول کرنے اور کار رسالت میں اپنی نصرت کی دعوت دی۔ تاہم کسی نے پیغمبر کا جواب نہیں دیا اور ماحول میں بدستور سناٹا چھایا رہا، یہاں تک کہ علی کے سوا کسی نے بھی پیغمبر کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت نبی کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا کہ جب ابھی آپ سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ آپ نے ایسے وقت جب مہمانوں پر خاموشی طاری تھی 3 بار پوری جرأت و بہادری سے کھڑے ہو کر پیغمبر کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا اور اس کا اعلان کیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی میرے بھائی اور میرے جانشین ہیں، لہذا ان کی باتیں سنو اور ان کی پیروی کرو۔ یہ واقعہ تاریخ کا سب سے روشن باب ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی نامور مورخ نے کسی طرح کے شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اتنے حساس و خطرناک لمحے میں پیغمبر کی دعوت کو قبول کرے گا، اسے ضدی اور کینہ پرور مشرکین کے خلاف مسلسل جہاد اور مشکل وقت کے لیے تیار رہنا ہی پڑے گا، اور اس کا دل ایمان و عشق الہی سے لبریز بھی ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر کے قرابت داروں میں علی کے سوا کوئی ان خصوصیات کا حامل نہیں تھا۔ آپ نہایت مشکل اور سخت آزمائش کی گھڑی میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور میدان جہاد میں بھی ہر میدان کے فاتح رہے، اور کبھی بھی کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اور اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر نے اس شخص کو جس نے آپ کی نصرت و مدد کا اعلان کیا اپنا جانشین و خلیفہ بنانے کا وعدہ کیوں کیا، اور امت کی امامت و رہبری اس کے سپرد کیوں کی۔ قرآن کریم کے سورہ نجم کی 2 آیت سے لے کر 4 آیت تک واضح انداز میں ارشاد ہوا ہے کہ تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کا کلام وحی الہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس آیت کے پیش نظر جو کچھ بھی پیغمبر اسلام کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ وحی کی منطق کے مطابق ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کی ذات اور کلام کو اس حد تک اللہ تعالیٰ کی تائید و توثیق حاصل ہو، اس نے دعوت تبلیغ اسلام کے پہلے ہی دن حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین منسوب کر کے اپنے بعد اپنی جلالت کا موضوع واضح کر دیا۔ در حقیقت اس طرح مسلمانوں پر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت مسلمہ امر ہو گئی۔ یہ روش خود اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ براہ راست خدا و رسول سے متعلق ہے اور امام کا انتخاب عوام کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، لہذا وہ اپنی مرضی سے امام کا تعین نہیں کر سکتے۔ طبری اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ قبیلہ اخنس کے ایک سردار نے پیغمبر کی دعوت اسلام کو قبول کرنے کے لیے شرط رکھی کہ آپ اگر اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنائیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ میرے بعد میری جانشینی و خلافت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اس کا لائق ہوگا وہ اسے اس عہدے پر فائز کر دے گا۔ بنابراین کیا یہ مناسب ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے نام و صفات کے ساتھ عوام کی امامت کے لیے منتخب کیا ہے اسے نظر انداز کر دیا جائے اور کسی دوسرے کو اس پر مقدم کر دیا جائے؟ جبکہ قرآن کریم سورہ احزاب کی 36 آیت میں اعلان کرتا ہے کہ اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا و رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے۔ اسی آیت کے آخر میں آیا ہے کہ جو بھی اللہ اور رسول کے فرمان سے سرپیچی و نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کو امت کی ہدایت و رہبری کے لیے معین کر دیں تو دوسروں کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ وہ ہر حال میں مسلمانوں کا رہنما و امام ہے، ولو اس کے حکومت و اقتدار تک پہنچنے کے اسباب و حالات فراہم نہ ہوں۔ یہی مسئلہ نبوت کے سلسلے میں بھی صادق آتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے تو اللہ کا پیغمبر ہے، ولو لوگ اس پر ایمان نہ لائیں اور اس کی اطاعت و پیروی نہ کریں۔ سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لہذا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔